کون ہے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الارضين والسماوات في ستة ايام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سلام اپنی اپنی زحمات کی قبول کے بعد دیگر بلند ترین صلوات بھی محمد بنیان صفیہ حضر کی زحمات کی قبولیت اور مستجابی کے لیے بلند ترین صلوات میں فرمان کر امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور تعلیم ظہور کے لیے بھی حدیث صلوات میں بر محمد ایک دفعہ مزید زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام محبت بھری صلوات میں بر محمد اور سب کا مل بیٹھنا خالق اپنی برگاہ میں بہترین عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے غور و فکر کو، ہمارے تفکر کو، ذکر اہل بیت کو ہم سب کی طرف سے اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے زمانے کے امام کے دل کی تشفی کا سامان قرار فرمائے۔ خدا حضرت علیہ السلام کے قلب اقدس کو ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے۔ خدا ہم سب کو حضرت علیہ السلام کے وجہ ناظرین کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت علیہ السلام کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کی لیے دعا گو قرار فرمائے۔ حضرت علیہ السلام کے تاجیل ظہور کے لیے، اپنے اپنے حفظ و امان کے لیے، جمیع مومنات کے حفظ و امان کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے، تمام دعاؤں کے مستجابی کے لیے محبت بھری صلوات ہے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیا کہ جو آپ اکثر واعظین سے سرنامہ کلام میں سنتے ہیں اور اس پر گفتگو بھی ملحظہ فرماتے رہتے ہیں، وہ آیت کہ جس میں خدا نے انسان کی خلقت کا مقصد بیان کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط ایک مقصد کے لیے خلق کیا۔ پروردگار کس مقصد کے لیے؟ فرمایا بس مقصد ایک ہے، کیا؟ الا ليعبدون، کہ وہ سب کے سب میرے عبد ہو جائیں۔ یہ دوسرا ترجمہ، وہ سب کے سب میرے عبادت گزار ہو جائیں۔ خلقت مقصد انسان ہے عبادت خدا متعال۔ انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کی غرض سے، اللہ نے انسان کو خلق کیا اپنی عبادت کے تائیں، اپنی عبادت کے لیے. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب تک معرفت خدا نہیں ہوگی اس وقت تک خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کرتا رہے، ہمتن عبادت میں مگن رہے، ہر وقت اس ذات احدیت کی عبادت میں مشغول رہے، لیکن اس کا اجر اس دور سے نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کرے لیکن اس کی عبادت اس کی برگاہ میں کسی مقام پہ اس کو مقرب کر دے، مگر بعد میں اسی عبادت کا تکبر اس کو رندہ درگاہ کر دے. بس ممکن ہے کہ انسان اگر اس کی ذات کو کما حق کو نہیں پہچان سکتا یا نہیں پہچانتا، اس وقت تک اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ عبادت سے پہلے اس کی معرفت حاصل کی جائے. اب کس کی معرفت؟ ذات احدیت کی معرفت. کس کی معرفت؟ خدا متعال کی معرفت. کس کی معرفت؟ رب ذوالجلال کی معرفت. اب جو بات، جو علم خدا کی معرفت کے متعلق ہمیں معلومات دے گا، اس علم کو علم کلام کہتے ہیں. اور جو کسی علم کا اصول ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ہاں متفق علیہ ہوتا ہے. جو بھی علم ہوتا ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ تقریباً سب کے ہاں متفق ہوتے ہیں. یعنی اس علم کے اصول میں امپلیمنٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے، نظریات کا فرق، نظریات کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصول و ضوابط ایک ہوتے ہیں. مثلاً یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ قومی مرکز کس پہ کھڑا ہے؟ بنیادوں پہ کھڑا ہے. نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، مثلاً اس کی بنیادیں ہوں گی تو یہ بلڈنگ کھڑی ہوگی، یہ ایک اصول ہے. اب اس پہ ہر کوئی اپنا نظریہ دے سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو اینٹوں سے اس کی بنیادوں کو بنا لیا جائے اور اوپر یہ بلڈنگ کھڑی کر لی جائے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، مٹی سے اینٹیں پکا کر جو اینٹیں بنائی جاتی ہیں ان سے نہیں، بلکہ پتھر کی سلوں سے بنیادوں کو بنایا جائے اور اوپر بلڈنگ کو کھڑا کیا جائے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، آپ اس کو کنکریٹ سے تعمیر کریں، یعنی بجری، سیمنٹ، ریت اور سریا استعمال کریں، اس کی بنیادیں کنکریٹ سے بنائیں اور اوپر بلڈنگ کھڑی کریں. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بنیادیں نہ ہوں اور بلڈنگ بنا دیں. بنیاد چونکہ اصول ہے، اصول پہ سب متفق ہیں، لیکن نظریہ مختلف ہو گیا. کسی نے کہا اینٹ سے بنائیے، کسی نے کہا پتھر سے بنائیے، کسی نے کہا کنکریٹ سے بنائیے. یہ نظریات مختلف ہو سکتے ہیں. جو بھی علم ہوتا ہے اس کے اصول متفق علیہ ہوتے ہیں. علم کلام بھی ایک علم ہے جو عقائد پہ گفتگو کرتا ہے، ذات توحید پہ، رسالت پہ، امامت پہ، قیامت پہ، معاد پہ، فرشتوں پہ، جنت پہ، برزخ پہ، جو عقائد پر گفتگو کرتا ہے وہ علم علم کلام کہلاتا ہے. اب علم کلام کا متفق کا اصول ہے تو جو کریے گا، ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت بغیر معرفت توحید کے نہیں ہو سکتی. یہاں رک کے ایک عرض کروں، ممکن ہے کہ ایک منزل پہ انسان عبادت کرتا رہے، اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، ہمتن خدا کی عبادت میں مشغول رہنے والے ملائک بھی اس کی عبادت پہ رش کر اٹھے، لیکن جب اس کا اجر دیکھیں تو خدا سے کہنے لگے، خدایا زہرن عبادت زیادہ ہے لیکن تو اجر کم دے رہا ہے. جس طرح کے ہوا بھی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے اتنا عبادت گزار کہ ہمتن خدا کی عبادت میں مشغول ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ذکر خدا ہے، تسبیح خدا ہے، تحلیل خدا ہے، تمہید خدا، تمجید خدا، ہم وقت خدا کی عبادت میں مشغول. اتنی عبادت کرتا ہے کہ خدا کے ملائکہ کو اس پہ رشک آتا ہے. خدا کے ملائکہ خدا سے سوال کرتے ہیں، پروردگارہ تیرے اس عبد کی، تیرے اس بندے کی، تیرے اس عابد کی عبادتوں کا تیرے ہاں کیا اجر ہے؟ خدا اس کا اجر ملائکہ پر واضح کرتا ہے، یہ اجر ہے. ملائکہ جب اجر کو دیکھتے ہیں پھر عبادتوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں خدایا اس کی عبادتیں زیادہ ہیں، تو نے اس کو اجر کم دے رکھا ہے. خدا کہتا مجھ سے نہ الجھو، جاؤ اور جا کر اس کا امتحان لو.
پس ملائکہ ایک نمائندہ بناتے ہیں ایک فرشتے کو، بشری لبادے میں خدا کے اذن سے زمین پہ بھیجا جاتا ہے، وہ زمین پہ آتا ہے، اس بندے کے ساتھ عبادت شروع کرتا ہے، وہ عبادت سے ایک لحظے کے لیے نہیں رکتا، وہ درمیان عبادت کے اس کو انٹرپٹ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی میری ایک عرض سن، میں فرشتوں کا نمائندہ بن کے تیرے پاس آیا ہوں، فرشتوں کا نمائندہ بن کے تیرے پاس آیا ہوں، خدا کے ملائک تیرے لیے خدا کی برگاہ میں دعا گو ہیں، خدا کے ملائک تجھ سے غرض چاہتے ہیں۔ کیا غرض ہے بھائی؟ غرض یہ ہے، اتنا بتا، اب امتحان ہے اس کا، اتنا بتا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ تو جو ہے دوستوں کی، تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا نہیں میری کوئی خواہش نہیں ہے، خدا نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، ہر خواہش کو۔ کہا میری خواہش یہ تھی مجھے اشتہا نہ ہو، بھوک نہ لگے، اس نے میرے بدن سے اشتہا کو ختم کر دیا، میری خواہش تھی کہ مجھے بھوک نہ لگے، اشتہا نہ ہو، پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے، میں ہمہ وقت اس کی عبادت میں مصروف رہوں۔ اس نے میرے بدن سے بھوک کو ختم کر دیا، پیاس کو ختم کر دیا، اب چونکہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ ہی رفع حاجت ہے، جب رفع حاجت نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے تو حدث بھی نہیں ہے، جب حدث نہیں ہے تو پھر طہارت کامل ہے، اب ہمہ وقت طہارت میں ہوں، ہمہ وقت اس کی تسبیح میں ہوں۔ مجھے خدا سے یہ خواہش تھی کہ میری نیند کو ختم کر دے، میرے بدن سے نکاہت و تھکاوٹ کو ختم کر دے، کہ میں ہر لمحے ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف رہوں، کھڑا ہوتا رہوں، بیٹھتا رہوں، رکوع کرتا رہوں، سجود کرتا رہوں، قیام کرتا رہوں، ہمہ وقت اس کی عبادت میں جدا رہوں، ہمہ وقت اس کی عبادت میں مصروف رہوں۔ خدا نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، میرے بدن سے اشتہا کو ختم کر دیا، میرے بدن سے پیاس کو ختم کر دیا، ہمیں بھوک نہیں لگتی، مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے رفع حادث نہیں ہوتا، مجھے حدث نہیں ہوتا، مجھے وضو کی حاجت نہیں رہتی، میں ہمہ وقت خدا کی عبادت میں رہتا ہوں، میرے بدن میں نکاہت نہیں آتی، میرے بدن میں تھکاوٹ نہیں آتی، بس یہ سب خدا نے عطا کیا، اب کوئی خواہش نہیں۔ اب فرشتہ چلا، پھر پلٹ کے آیا، کہا اب دے خدا پھر بھی کوئی خواہش ہو؟ کہا ہاں، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کاش خدا کی کوئی سواری ہوتی اور خدا اس کو زمین پہ بھیج دیتا۔ کہا کہ اے کاش خدا کی جو سواری ہے، معاف کیجیے گا، جو خدا کی سواری ہے خدا اس کو زمین پہ بھیج دیتا۔ دیکھ اس جنگل میں کتنی نرم نرم گھاس ہے، خدا کی سواری، خدا کا گدھا جس پہ وہ بیٹھ کے آسمانوں کی سیریں کرتا ہے اور معاملات کو دیکھتا ہے، وہ گدھا زمین پہ بھیجتا، وہ گدھا یہ گھاس کھاتا اور میں اس گدھے کو مالش کرتا، کھڑکنا پھیرتا، اس کی خدمت کرتا۔ جب ملک نے یہ سنا، فرشتے نے یہ سنا، فرساد خداوند نے یہ سنا کہ یہ خدا کے گدھے کا بھی کنسیپٹ رکھتا ہے، چونکہ موسیٰ کے پاس گدھا ہے تو خدا کے پاس بھی گدھا ہوگا، اس پہ خدا بیٹھتا ہے چونکہ موسیٰ گدھے پہ بیٹھتا ہے، یعنی جس کا کنسیپٹ یہ ہے خدا کے بارے میں، خدا کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ بس گدھا بھی ہوگا اس کا، اور وہ زمین پہ آئے اور وہ گدھا یہاں پہ گھاس کھائے اور یہ اس گدھے کی خدمت کرے، تاکہ میں خدا کے جو مجھ پہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا میں بدل خدا کی برگاہ میں پیش کر سکوں۔ جب یہ سنا، پلٹا ملائکہ کو اور آگے ملائکہ کو خبر دی، اے فرساد خداوند، دیکھو اس بندے کی معرفت کا مقام یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے سوار ہونے کو سمجھتا ہے، خدا کے لیے سواری کا کنسیپٹ رکھتا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سنا، گو کہ ان کا سر نہیں ہے لیکن سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، خدایا تو نے جو اس کا اجر اس کو عطا کیا ہے وہ اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہے، وہ تو اس کی باتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جس کو تیری ذات کی معرفت ہی نہیں ہے۔ بس ضروری ہے عبادت سے پہلے اس کی ذات کی معرفت ہو، اور میں نے عرض کیا اس کی معرفت کے لیے علم علم کلام ہے، اور علم کلام کا متفق کا اصول ہے، ہم پیدا اس کی بات کے لیے ہوئے نا، اور عبادت کے لیے ضروری ہے اس کی معرفت، اور اس کی معرفت کے لیے متفق کا اصول ہے علم کلام کا، لا یعلمہ الا ہوا ولا یعرفہ الا ہوا، اللہ کو اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں، اللہ کو اللہ کے سوا پہچانتا کوئی نہیں۔ اب ہم خلق ہوئے اس کی عبادت کے لیے، عبادت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی۔ اب عبادت کے لیے خلق ہونے والے کے لیے، توجہ کریے گا، خلق ہوئے اس کی عبادت کے لیے، عبادت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی، اور اس کی معرفت کوئی حاصل کر نہیں سکتا۔ جب معرفت نہ ہوئی تو عبادت کیسی، جب معرفت نہ ہو تو عبادت کیسی، معرفت اس کی ہو نہیں سکتی۔ اب جو مشکل بنی تو خدا کی قسم، اسی لیے خدا نے ایک دروازہ خلق کر دیا کہ جو بھی مشکل ہو لے کے یہاں آؤ، یہاں سے حل ہو جائے گی۔ بس چلو مشکل کشا کے دروازے پر، جبھی آواز امیر المومنین آتی ہے، اقرفہ بعلمہ، اس کی معرفت حاصل کرو اپنے علم کے مطابق، یعنی جتنا جتنا علم عروج کرے گا ویسے ویسے اس کی معرفت عروج کرتی چلے جائے گی، جیسے جیسے معرفت بلند ہوگی ویسے ویسے انسان کا ایمان بلند ہوگا، جیسے جیسے ایمان بلند ہوگا ویسے ویسے عبادت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو کریے گا، ہر ایک کا علم جدا ہے جبھی اس کی معرفت بھی جدا ہے، پس جب معرفت جدا ہے تو پھر ہر ایک کا ایمان بھی جدا ہے، پس جب ایمان جدا ہے تو ہر ایک کی عبادت بھی جدا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ میں گفتگو تو کسی اور منزل میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی خاموشی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں پہلے آپ کو بیدار کروں اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھوں۔ توجہ کریے گا، پیدا عبادت کے لیے، عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے، معرفت اس کی ہو نہیں سکتی۔ علی کہتے ہیں اس کی معرفت اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنا علم ہے، پس ہر ایک کا علم جدا، ہر ایک کی معرفت جدا۔ میرا علم اور ہے لہذا میری معرفت اور ہے، میری معرفت اور ہے تو پھر میرا ایمان بھی اور ہے، میرا ایمان اور ہے تو پھر میری عبادت بھی اور ہے۔ توجہ کریے گا، میرا علم اور میری معرفت اور، آپ کا علم اور آپ کی معرفت اور، ایک مشتہد ایک مرجع تقلید کی معرفت اور علم اور، تو معرفت بھی اور۔ توجہ کریے گا، منزل تک بات لے کے چلوں، خدا کی قسم اصحاب رسول کا علم بھی اور ہے لہذا ان کی معرفت اور ہے، اہل بیت رسالت کا علم اور ہے ان کی معرفت اور ہے۔ اور ایسے نہیں کہہ رہا، اہل بیت رسالت اور اصحاب کی کیا تناسب، کیا ان کی آپس میں نسبت یا ان کا کیا تباہ، کیا ان کا آپس میں مماثلت۔ خدا کی قسم انبیاء کا علم اور ہے، ان کی معرفت اور ہے، اہل بیت کا علم اور ہے، ان کی معرفت اور ہے۔ اٹھاؤ قصص الانبیاء، ہر نبی کی حیات کا مطالعہ کرو، ہر نبی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، وما عرفنا حق کا معرفتک، زندگی اپنی سانسوں کو ختم کر چکی، موت کی دہلیز سے ہم کنار ہو رہا ہوں، زندگی کی سانسیں تمام ہو چکی، لیکن اقرار کرتا ہوں وما عرفنا حق کا معرفتک۔ پوری زندگی بتانے کے بعد آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی گویا ہوتا ہے کہ ہم نے معرفت کا حق ادا نہ کیا، وما عرفنا حق کا معرفتک، ہر نبی نے اعتراف کیا کہ ہم سے معرفت کا حق ادا نہ ہوا۔ لیکن سلام ہے علی پہ جو فرماتا ہوا نظر آتا ہے، لو ان کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، میں علی نے خدا کی معرفت کو اتنے کمال پہ پایا ہے کہ اگر ہزاروں پردے بھی ہٹتے چلے جائیں علی کی معرفت میں ذرا اضافہ نہ ہوگا۔ حیدری، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلانے کو لے مانا رہے، حیدری علی فرماتی ہے، لو ان کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، میں علی نے معرفت خدا کو اس منزل پہ پایا ہے، ہزاروں پردے بھی چاک ہو جائیں علی کی معرفت میں ذرا اضافہ نہ ہو سکے گا۔ یہی سبب ہے کہ جس کی معرفت اس منزل پہ ہے کہ جو کل معرفت کا مالک ہے، تو پھر اب مصطفیٰ سے پوچھو، یا رسول اللہ جس کی معرفت اس منزل پہ ہے، یہ آپ نے مجبور کیا اس منزل پہ آنے کے لیے۔ پھر پڑھتا ہوں اپنے اصلی موضوع کی طرف جو عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا، بس اب رسول سے پوچھو، یا رسول اللہ جس کی معرفت اس منزل پہ ہے تو اس کا ایمان کیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرمائیں گے، دیکھو جن کا علم تو جو کریے گا، جن کا علم اتنا تھا کہ انہوں نے آ کے علم کسب کیا، کوئی سلیمان ہوا، کوئی بوزر ہوا، کوئی مقداد ہوا، اب جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا، ان کی معرفت ترقی کرتی چلی گئی، اب جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی گئی، ان کے ایمان کے درجے بڑھتے چلے گئے، اب ابو ذر نے ایمان کے 8th درجہ پا لیا، اب مقداد نے ایمان کا 9th درجہ پا لیا، اب سلیمان ہے ایمان کے کل درجے ہیں تو وہ 10 کے 10 درجے پا لیتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ جہاں پہ علم کسب ہوتا ہے، علم کسب ہوتا ہے تو پھر ایمان درجوں میں آتا ہے، اور جہاں پہ علم کے لیے کہا جاتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو پھر وہاں معرفت بھی ایسے ہے کہ کمال معرفت, تو پھر وہاں پہ ایمان کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر آؤ مصطفیٰ سے پوچھو, جہاں علم باب مدینہ العلم ہو, جہاں معرفت معرفت تمام خدا ہو, معرفت کل ہو, تو پھر ایمان کیا ہے؟ تو خود مصطفیٰ فرمائیں گے, برز الایمان کلے الا کفر کل, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جہاں معرفت معرفت تمام خدا ہو, جہاں علم باب مدینہ العلم ہو, جہاں ایمان کل ایمان ہو, تو پھر عبادت کو بھی تو چاند چاند لگنا چاہیے نا. تو یہی سبب ہے اس کی زندگی کی کل عبادت کا محاسبہ نہیں ہے, بس اس کی ہاتھ کی ایک حرکت ہوتی ہے, ادھر زبان مصطفیٰ گویا ہوتی ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین, علی کے ہاتھ کی ایک ضربت سکلین کی عبادتوں سے سوا ہے. جیسے جیسے علم عروج کرے گا ویسے ویسے معرفت عروج کرے گی, جیسے جیسے معرفت عروج کرے گی ویسے ویسے انسان کا ایمان عروج کرتا چلا جائے گا, اور جیسے جیسے ایمان عروج کرے گا انسان کی عبادت بھی عروج کرتی چلی جائے گی. بس لازم ہے کہ پہلے انسان ذات احدیت کو پہچانے کہ وہ ذات ہے تو کیا ہے, وہ ذات ہے تو وہ ذات بولتی کیسے ہے, وہ ذات ہے تو وہ ذات دیکھتی کیسے ہے, وہ ذات ہے تو وہ ذات سنتی کیسے ہے, کیا وہ زبان سے بولتا ہے, کیا وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, کیا وہ کان سے سنتا ہے, وہ ذات ہے تو وہ ذات کیسی ہے, وہ کہاں رہتا ہے. تو جو ہے دوستوں کی ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا, اور عبادت سے پہلے لازم ہے کہ ہم اس کو پہچانیں, وہ بولتا کیسے ہے, وہ سنتا کیسے ہے, وہ دیکھتا کیسے, وہ رہتا کہاں پہ ہے, وہ کرتا کیا ہے, وہ کب سے ہے, وہ کیسا ہے. بس وہ ذات جس کے لیے کہا گیا کہ وہ قدیم ہے, وہ ذات جو کہ قادر ہے, وہ ذات جو کہ عالم ہے, وہ ذات جو کہ مدرک ہے, وہ ذات جو کہ ہی ہے, وہ ذات مرید ہے, وہ متکلم ہے, وہ صادق ہے, قدیم یعنی سب سے پہلے ہے, قادر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, عالم سب کچھ جاننے والا ہے, ہی ہے جب سے ہے زندہ ہے, مدرک ہے بغیر زبان کے بولتا ہے, بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے, بغیر کان کے سنتا ہے, ہاتھ نہیں ہے ہر ایک کو عطا کرتا ہے, پاؤں نہیں ہے ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ تو جو کریے گا. بس وہ ذات کہ جو مدرک ہے, جو متکلم ہے, جس چیز سے چاہتا ہے کلام پیدا کرتا ہے, کبھی تو وہ دور پر سبز درخت کے تنے سے آگ کا شعلہ نکلتا اور کہتا ہے موسیٰ میرے قریبا میرا خدا میں تیرا خدا ہوں, کبھی محمد کو عرش کی بلندیوں پہ لے جا کر پردے کے پیچھے سے کلام کرے کہتا ہے محمد میں تیرا خدا ہوں. وہ جہاں سے جاتا ہے کلام پیدا کرتا ہے, وہ صادق ہے اپنے ہر قول میں سچا ہے, اگر کہتا ہے جنت دوں گا تو دے گا, کہتا ہے جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی تو ہوں گی, وہ کہتا ہے جنت کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی, وہ کہتا ہے جنت میں کبھی رفع حاجت نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. بس وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. تو جو کریے گا اب منزل تھوڑی سی آگے, وہ قدیم ہے سب سے پہلے. اب یہ لفظ سب کہنا مجبوری ہے, سب کہنا مجبوری ہے, ورنہ سب لفظ سب بھی نہیں تھا وہ تھا. کب سے ہے, کب سے پہلے, زمانے سے پہلے, زمان سے پہلے, قادر ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. نہ بابا یہ بھی کہنا مجبوری ہے سمجھنے کے لیے, ورنہ شے نہیں تھی وہ قادر تھا. قدرت اس کی صفت تھی، قدرت اس کا ملکہ تھا، قدرت اس کی ذات قادر تھی، عالم وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ عالم تھا،
وہ ہی ہے، حیات نہیں تھی وہ ہی تھا، وہ متکلم ہے، جب کلام نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ متکلم تھا، صادق اپنی ہر بات میں سچا ہے، وہ فقط سچا نہیں ہے، خود صدق ہے، خود اس کی ذات صدق ہے، توجہ کریے گا،
وہ مرکب نہیں ہے، کائنات کی ہر شے مرکب ہے، اس کی ذات کو بسیط کہنا بھی اس کی ذات کو زیبا نہیں ہے، مفرد کہنا بھی زیبا نہیں ہے، ہاں اس نے اپنے تئیں لفظ انتخاب کیا تو یہی کہا قل ہو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دے وہ اللہ یکتا ہے،
اب حسن ظفر نقوی صاحب کا اپنا انداز ہے، وہ یقیناً حالات حاضرہ سے پھول اٹھاتے ہیں اور آپ کی برگاہ میں گلدستے بنا کے بھیجتے رہتے ہیں، ان کا انداز انہی کا ہے، یقین کل آپ سے وہ مخاطب ہوں گے، آج کسی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو مجھے ساتھ نصیب ہوئی کہ میں آپ کے چہروں کی زیارت کر لوں، ان کی سلامتی اور اپنی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات علی گئے پر محمد اللہ اشرے محرم میں موضوع میرا قیامت تھا، تو میں نے مختلف مقام پہ ایک روایت کو ضرور نقل کیا، کسی بھی موضوع بات کی ہے وہ روایت ضرور نقل کی ہے، روایت مستدرک حاکم سے ہے، حاکم نشاپوری نے اس کو نقل کیا ہے، چار ترک سے ایک روایت کو نقل کیا ہے، روایت یہ ہے کہ رسول خدا سورہ زمر کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس کی تفسیر کر رہے تھے، قیامت کے حالات ہیں، تو رسول خدا کے ہاتھوں میں راشہ ہے، چہرے پہ زردی ہے خوف خدا سے، اصحاب رسول نے وجہ تخلیق کائنات کی یہ حالت دیکھی نا تو گھبرا گئے، جب گھبرائے ہوئے اصحاب کو سلیمان نے دیکھا نا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں وہ ہو کا عالم ہوگا، دل دہل رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی، چہرے اتر رہے ہوں گے، انسان گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہر انسان پریشان ہوگا، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، یا رسول اللہ اس حیبت کے عالم میں، اس علم کے عالم میں، اس کرب کے عالم میں، اس مشکل وقت میں بھی، جبکہ وقت نہیں ہوگا، اس مشکل لمحے میں بھی، جو لمحے کے زمانے سے بھی آگے کا زمانہ کا، اس مشکل میں کوئی ایسا عمل ہے کہ انسان کرے وہ عمل سر انجام دے تو بے قرار دلوں کو قرار آ جائے، بے چین روحوں کو سکون آ جائے، اترے ہوئے چہروں پہ مسکان آ جائے، پھٹی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، یا رسول اللہ اس عالم میں بھی کوئی عمل ہے؟ فرمایا ہاں ایک عمل ہے کہ جو اس لمحے بھی انسان کرے گا تو بے قرار دلوں کو قرار آ جائے گا، بے چین روحوں کو سکون آ جائے گا، پھٹے ہوئی آنکھوں میں سکون آ جائے گا، کہا کیا عمل ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لمحے بھی ہم محمد و آل محمد پہ درود، ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو قرار و سکون ادا کرے، ایک محبت بھری بلند ترین سلوات ہے محمد علیہ، ذات نے اپنی ذات کے لیے اگر کوئی لفظ انتخاب کیا ہے تو احد کا انتخاب کیا، فرمایا قل ہو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دے وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ یکتا ہے، احد کہا ہے، اپنے تئیں جب انتخاب کیا تو واحد نہیں کہا، تو جو کریے گا، ہاں قرآن میں لفظ واحد بھی اس کی ذات کی نسبت سے ہے، مگر 365 کے مقابلے میں واحد کہا گیا، لیکن جب اس نے اپنی ذات کا تعارف کہا تو یہی کہا کہ وہ اللہ احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یعنی احد ہے، واحد نہیں احد ہے، کیوں؟ احد کا صفر نہیں، احد کا تثنیہ نہیں، احد کا جمع نہیں ہے، احد کا نہ ہونا نہیں ہے، احد ایسا عدد ہے کہ جس کا نہ زیرو ہونا ہے، نہ صفر ہونا ہے، نہ اس کا دو ہونا ہے، نہ نصف ہونا ہے، نہ ربع ہونا ہے، نہ ثلاثہ ہونا ہے، نہیں احد، پس احد یکتا، تو جو کریے گا، احد اور واحد میں فرق،
احد وہ ہے کہ جس نے اپنے لیے کہا قل ہو اللہ احد, احد کے معنی اکیلا, واحد کے معنی ایک, بس فرق کیا ہے, کہا قل ہو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے, اور واحد کیا ہے یعنی ایک, بس وہ محمد نے کہا انا و علی من نور واحد. احد جس کے دو نہیں ہیں, واحد جس کے دو بھی ہیں پھر پانچ بھی اور بارہ بھی چلتا. بس وہ ذات مرکب, بس وہ ذات مرکب نہیں ہے, بسیط کہنا میں نے کہا اس کی ذات کو زیبا نہیں ہے, مرکب نہیں, حلول نہیں ہے, وہ کہیں سماتی نہیں ہے, کسی بدن میں بھی نہیں سماتی, اور کوئی کرسی بھی نہیں ہے کہ روزے معاشرے رکھی جائے اور وہ اس میں حلول کر جا, وہ حلول نہیں ہے, وہ مرئی نہیں ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا, نہ ایک مرتبہ دکھائی دیتا ہے نہ 200 مرتبہ دکھائی دیتا ہے, بس وہ دکھائی نہیں دیتا, محل حوادث نہیں ہے, ایسا نہیں ہے ابھی پہلے عرش پہ تھا پھر دوسرے پہ گیا پھر ساتویں پہ آیا اور پھر ابھی زمین پہ ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, پہلے بچہ تھا پھر جوان ہوا پھر بوڑھا ہو جائے گا, نہیں اس پہ کوئی عارضہ نہیں ہے, کوئی حوادث نہیں ہے, کوئی اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا نہیں, کوئی زمان نہیں, کوئی مکان نہیں, کسی بھی عنوان سے محل حوادث نہیں, پریشان تو نہیں ہو گئے, مرکب نہیں, حلول نہیں, مرئی نہیں, محل حوادث نہیں, جسم نہیں, کوئی مکان نہیں ہے اس کا, کوئی مکان نہیں ہے اس کا, یہ نہیں کہ عرش کی بلندیوں پہ رہتا ہے اور زمین پہ نہیں, وہ جگہ جگہ پہ ہے, تیرا میرا امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, وہ ہر شے میں ہے, اس طرح سے نہیں کہ جس طرح کے ایک ظرف میں ظرف جنس ہوتی ہے, وہ ہر شے کے ساتھ ہے, اس طرح سے نہیں کہ جس طرح جنس جنس کے ساتھ ہوتی ہے, بس وہ ہر شے میں ہے اور نہیں ہے, ہر شے کے ساتھ ہے جنس کی طرح سے نہیں ہے, بس کوئی جگہ اس سے خالی نہیں, اس کا کوئی گھر نہیں, ہاں دیکھنے والوں نے بتانے والوں نے خبر دی, ایک گھر ہے اس کا, ایک گھر ہے اس کا, وہ مکے والا نہیں, ایک گھر ہے اس کا, کون سا گھر, مرد مومن کا دل اس کا گھر ہے, قلب مومن اس کا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے, جبھی حکم ہے خبردار اس کو نہ گرانا, اس کو کبھی نہ توڑنا, کیونکہ اس گھر میں خدا رہتا ہے, صلوات پر محمد و آل محمد, بس اس کا کوئی مکان نہیں ہے, جسم نہیں, حلول نہیں, مرئی نہیں, محل حوادث, بس وہ 8 صفات ثبوتیہ, یہ 8 صفات سلبیہ, یہی اس کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہے, اور توجہ کریے گا, وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی ذات کی معرفت انسان سن کے حاصل کرے تو وہ معرفت نہیں کہلاتی, اس کی ذات کے متعلق انسان پڑھ کے کچھ سمجھنا چاہے بس نہیں ہے, بس وہ کیا ہے, اس کی نشانیاں موجود ہیں, اس کی نشانیوں کو دیکھو تو وہ پہچانا جاتا ہے, وہ کہتے سانوریہم آیاتنا فی الافاق, ہم ان قریب اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور افاق میں دکھلائیں گے جن سے ہم پہچانے جائیں, توجہ کریے گا, وہ ذات ہے کہ جس کو سن کے مانا تو کافی نہیں ہے, بس اس کو تحقیق کر کے مانو, اس کو یکتا ماننا ہے تو اپنے علم سے مانو, اس کو رب ماننا ہے تو اپنے علم سے مانو, اس کو خالق ماننا ہے تو اپنے علم سے مانو, اس کو حی ماننا ہے تو اپنے علم سے مانو, پروردگار ہم کیا کریں, ہم تو انسان ٹھہرے نا, ہم سمجھتے ہیں کسی غیب کو تو اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں, پھر تصور سے تصدیق کی منزل میں داخل ہوتے ہیں, تصدیق کی منزل پہ پہنچ کے پھر ہم علم حاصل کرتے ہیں, مثلا کسی ایک چیز کے متعلق جس کو ہم نے نہیں دیکھا اس کو ہم سب سے پہلے تصور میں لائیں گے, تصور میں لا کر اس کا پھر تصور میں لانے کے بعد پھر ہم تصدیق کی منزل پہ جائیں گے, پھر اس کے متعلق علم حاصل کر پائیں گے, اس کے متعلق جان پائیں گے, تو جو کریے گا, انسان یا تجربے سے سمجھتا ہے یا تصور سے سمجھتا ہے, اور تجربے کے لیے پہلے تصور چاہیے پھر تصدیق چاہیے, تصدیق کے بعد پھر علم ہے, توجہ کریے گا, تصور کس کا ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی جسم ہوتا ہے, جس کے کوئی جیسا ہوتا ہے, جس کی کوئی مثل ہوتا ہے, اس ذات کا کوئی تصور کرے تو کیا کرے, وہ تو لیسا کمثلہ شے ہے, اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر انسان تصور کرے تو کیا کرے کہ وہ کیسا ہے, تو جو کریے گا, ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو زبان نہ رکھتی ہو پھر بھی بولتی ہو, آنکھیں نہ ہوں پھر بھی دیکھتی ہو, کان نہ ہوں پھر بھی سنتی ہو, تو جو کریے گا, ہم کیسے سمجھیں اس کو؟ اس جیسا تو کوئی ہے نہیں. اور سمجھیں گے نہیں تو پھر معرفت نہیں حاصل ہوگی. معرفت حاصل نہ ہوئی تو عبادت نہیں ہو پائے گی. عبادت نہ ہوئی تو غرض خلقت ختم ہو گیا. اور غرض خلقت ختم کر بیٹھے تو پھر جنت نہیں ہے, پھر اس کی سزا ہے کہ جس کے مقام کے لیے وہ کہتا ہے وہ جہنم ہے بھائی, جہنم, جہاں پیٹرولیم نہیں جلے گا, ایندھن کے لیے قدرتی گیس نہیں ہوگی, ہائی اوکٹین پیٹرول اور ڈیزل نہیں جلیں گے, مٹی کا تیل اور گوبر نہیں جلیں گے. کیا جلے گا وہاں پہ؟ کیا ہوگا ایندھن؟ وقودہا الناس والحجارۃ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. کتنی سخت جگہ. فرمایا وطعامہم فیہ غسلین, اس منزل پہ جو کھانا دیا جائے گا جہنم میں وہ غسلین ہوگی. جندب بن جنادہ جناب ابو ذر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل غسلین, یہ غسلین کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ایسی بدبودار غذا ہے, لو تو جو کریے گا لو الکی یا دلو الغسلین الا مطلع شم فتغرر اہل المغرب, کہ وہ اتنی بدبودار ہوگی کہ اگر اس کی ایک بالٹی مشرق میں ڈال دی جائے تو اہل مغرب کے دماغوں سے اس کی بدبو سے, اس کی بدبو سے اہل مغرب کے دماغ ان کی کھوپڑیوں سے ابل پڑھے. طعامہم فیہ غسلین وشربہم فیہ حمیم, کھانا غسلین ہوگا پینا حمیم ہوگا. اگر اس کی معرفت نہ حاصل کر پائے پھر عبادت نہیں, عبادت نہ ہوئی تو منزل جہنم. بس اگر اس کی معرفت حاصل کر پائے پھر عبادت ہی عبادت ہوگی. پھر اٹھو گے تو بھی عبادت, بیٹھو گے تو بھی عبادت, سو گے تو بھی عبادت, چلو گے تو بھی عبادت, دفتر میں جاؤ گے تو بھی عبادت, بچوں کو پیر پر پرورش کرو گے تو بھی عبادت, حتیٰ کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہوتا چلا جائے گا. مگر اس کی معرفت کے بعد ہے, اس کی معرفت کے بعد انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت ہو جائے گا. اگر عبادت ہو جائے, عبادت ہو جائے تو پھر وہ خود فرماتا ہے کہ بس تمہارے لیے ایسا ایسا عطا کروں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے, لا یوسفنا, تم اسے گمان بھی نہیں کر سکتے. پھر ادھر تم ارادہ کرو گے جو چاہو گے پیش ہو جائے گا. اور یاد رکھو وہاں بھی ہم فیہا خالدون, یہاں بھی ہم فیہا خالدون, وہاں تنگی ہی تنگی ہے, یہاں پریشانی ہی کوئی نہیں. ساری زندگی جن کا دھم برتا رہا وہ یہیں پہ ملیں گے. سبحان اللہ. بس ضروری ہے کہ اس منزل کی تیاری ہو, ضروری ہے کہ اس کی ذات کو پہچانا جائے. ابھی تو مشکل یہ ہو گیا کہ ہم اس کو خالق مانیں تو کس طرح سے مانیں. ہمیں تو ممبروں سے بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس نے خلق کیا, انہوں نے ہمیں خلق کیا, صریحاً قرآن کی نفی. ابھی تو ممبروں سے کہا جانے لگا کہ 14 رب ہیں, شکر کریں 72 تک نہیں چلے گئے, ورنہ شیعوں کا عدد 5, 12, 14 اور 72 تک جاتا ہے نا, 96 اور 110 تک بھی چلا جاتا ہے. حد ہو گئی. درس آل محمد کو کس طرح سے ایک سلاد ہو گیا, محمد و آل محمد. بس ضروری ہے کہ اس کی ذات کو پہچانے, وہ بولتا کیسے ہے, وہ سنتا کیسے ہے, وہ دیکھتا کیسے ہے, وہ رہتا کہاں پہ ہے. بس کائنات کے ذرے ذرے پہ محیط ہے, ذرے ذرے پہ محیط ہے, کائنات کی ہر شے پہ محیط ہے, ہر شے پہ موجود ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. زبان کے بغیر بولتا, آنکھ کے بغیر دیکھتا, کان کے بغیر سنتا. ہماری مشکل کہ ہم جب تک تمثیل نہ دیکھے حقیقت کو درک نہیں کر پاتے, کسی چیز کو تصور میں نہ لے آئے تصدیق تک نہیں پہنچ پاتے, تصدیق تک نہ پہنچ پائے علم حاصل کر نہیں پاتے. اس کی ذات ایسی جو تصور سے بالا, اس کی ذات ایسی جس کے جیسی کوئی نہیں ہے, اس پہ تجربہ ہو نہیں سکتا, ایکسپیریمنٹ ہو نہیں سکتا, اس کی ذات کو سمجھا نہیں جا سکتا, تو پھر کیا کرے؟ تو پھر اس مشکل میں آؤ پھر علی کے دروازے پہ. علی ایک ہی جملے سے ساری مشکل کشائی کرے گا, فرمائے گا من عرف نفسہ فقد عرف ربا. تو میں کر کے تھکتا نہیں. یاد رکھ کسی میں کو پہچان اس کو پہچان جائے گا.
من عرف نفسه، جو ناراض نہیں ہوئے صلوات بھی مر محمد و آلہ. یعنی ناراض ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے ناراض ہوئے کیونکہ آواز صلوات کی تھوڑی تھوڑی تھی نا جی، ایک محبت بھری بلند صلوات. بس توجہ کریے گا، مجھے تو فکر نہیں ہے نا، کل مجھے پڑھنا نہیں ہے، اس لیے پھر جو ہے عرض کروں نا جی، پھر بھی صلوات پر محمد و آل محمد. بس میرا عزیز، وہ ذات جس جیسا کوئی نہیں، جو تصور سے والا ہے، اس کی معرفت کی طرح امام کہتا من عرف نفسہ فقد عرف، تھوڑا سا بولو ربا، من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا. نے کل نشانی اپنی ذات کی نفس میں رکھ دی ہے، بس اپنے نفس کو پہچانو، اس کو پہچان جاؤ. جیسے انسان کا نفس اتنا قیمتی ہے نا کہ اس کو پہچانا جائے تو وہ پہچان میں آ جاتا ہے، بس اس نفس سے بھی قیمتی کچھ ہے جن کے لیے خود خدا کہتا ہے کن تو کنزن مخفیا فابغت ان اغری فخلقت خلقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کر دیا. بس میں نے مخلوق کو خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی خدا قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، مرید ہے، متقلم ہے، صادق ہے، مرکب نہیں، حلول نہیں، مرئی نہیں، محل حوادث نہیں، مکان نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، کوئی ذات کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں. تو جو کریے گا، وہ قدیم ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ قادر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ عالم ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ مدرک ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ حی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ مدرک ہے، مرید، متکلم، صادق ہے. بس اس نے ایسی زوات کو خلق کر دیا کہ جن کو دیکھ کے اس کی ذات کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے. بس اگر اس کی قدامت کو سمجھنا ہے تو ان کی قدامت کو دیکھ لو، یہ کب سے ہے. وہ کہیں گے تم کب سے ہو، میں کہوں گا میں اپنے باپ سے، وہ کب سے، وہ اپنے باپ سے. بس سلسلہ چلتا چلتا آدم تک چلا جائے گا تو سمجھ میں یہی آئی کہ اے انسان تیری انتہا آدم ہے، اور جو پھر آدم سے پہلے فقط پہلے نہ ہو بلکہ یہ کہہ دے کن تو نبیین آدم بین الماء والطین، میری قدامت سمجھ لو کہ میں آدم سے پہلے نہیں فقط میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. بس کہا کہ ان کی قدامت کو سمجھو کہ یہ مخلوق ہیں تو ان کا خالق ان سے بھی پہلے ہے. بس اگر وہ عالم ہے تو ان کے علم کو سمجھو تو اس کے علم کی معراج ہوتی چلی جائے گی کہ یہ مخلوق ہو کے اتنے عالم ہیں کہ جن کے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا ہے خالی پلٹ کے نہیں جاتا، کبھی نہیں کہتے پوچھ کے بتائیں گے یا سوچ کے بتائیں گے، ادھر مسئلہ آتا ہے ادھر زبان سے ارشاد شروع ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں کوئی بھی مسئلہ آیا حل کیا، کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے کسی کی حکومت کا زمانہ ہو، کوئی سا بھی دور ہو، جو بھی مشکل آئی دین پہ بنی تو بھی حل کی، دین کے رکھوالوں پہ بنی تو بھی حل کی، بس جس پہ بھی بنی حل کی، جو سوال آیا حل کیا، اور حتی حل کیا بلکہ یہاں تک کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو چاہتے ہو پوچھو، ہم زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں. بس وہ قادر ہے، ان کی طاقت کو دیکھو، جو معجزات دکھائے ہیں اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں، اسی ذات رب الجلال کو منوانے کے لیے دکھائے ہیں. انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو اگر ہم خدا کی قدرت سے اتنے قادر ہیں تو ہمارا مالک و خالق کتنا قادر ہوگا. انہوں نے توجہ کریے گا، انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کھڑے درخت کو قدموں میں بلا دیا، واپس بھیج کے دکھا دیا، آدھا قدموں میں بلا کے دکھا دیا، انہوں نے نابینا کو اشارہ کر کے بینا کر دیا، بے بصیرت کو با بصیرت کر دیا، بے زر کو ابو زر کر دیا، انہوں نے جس نے جو چاہا ویسے کر دیا. کسی نے کہا مردے کو زندہ کرو تو ٹھوکر مار کے اٹھا دیا. بس انہوں نے اپنی طاقت دکھا کے بتلایا ہم مخلوق ہو کے اتنی خدا کی عطا سے قادر ہیں تو ہمارا پروردگار کتنا قادر ہے. اپنے علم سے بتایا وہ کتنا علم، تو جو کریے گا. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں تو میں دو چیزیں چھوڑیں قرآن اور اہل بیت. ان سے پوچھا جاتا نا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے حل کیا, یہ پلٹ کے کہتے قرآن سے. اور قرآن میں کہیں مسئلہ اٹک جاتا تو قرآن پلٹ پلٹ کہتا تم سے حل نہیں ہوگا انہیں سے حل ہوگا. اس میں ذہن میں واقعہ آ رہا ہے, اکثر جگہوں پہ عرض بھی کیا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا مدینہ الماجز میں یہ واقعہ موجود ہے, مناقب اہل بیت میں بھی موجود ہے, فرائض السمتین میں بھی موجود ہے ہمارے بھائیوں کی کتاب, کہ حضرت عمر کی حکومت کے دور میں بصرہ کے رہنے والے مکہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کو, تو قافلہ میں کچھ قبیلوں کے افراد موجود تھے اور ایک ہی خیمے میں ایک دائی کی موجودگی میں دو مستورات کے ہاں ایک ہی وقت میں دو بچوں نے جنم لیا, اور پہلا بچہ جب دنیا میں آیا تو دائی نے کپڑے میں لپیٹا اور رکھ دیا, اور دوسرے بچے کو بھی دنیا میں آیا لپیٹا اور رکھ دیا, اور عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی. جب پلٹ کے دیکھا تو بھول گئی کہ یہ بچہ یہ کس کا ہے اور یہ کس کا ہے. پہلے سوچتی رہی کہ یہ بچہ اس کا ہے, پھر سوچتی رہی یہ بچہ اس کا ہے, لیکن جب کافی دیر تردد کے بعد سمجھ میں نہیں آیا تو عورتوں سے کہنے لگی کہ بہنوں میں معاف کرنا میں بھول گئی ہوں کہ ان دو بچوں میں سے تمہارا کون سا ہے, تیرا کون سا ہے اور تیرا کون سا ہے. عورتوں نے بھی یک زبان پوچھا دونوں لڑکے ہیں, کہا نہیں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. اب ہر عورت کہنے, دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بھائی میرے ایام حمل کے دوران کی نشانیاں لڑکے والی تھی, میری تو لڑکی نہیں ہے, ہمارا تو لڑکا ہے. اب بات خیمے سے قافلے میں پہنچی, قافلے سے قبیلے میں پہنچی, اب آپس میں اختلاف ہونے لگا اور لڑائی یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواروں کو بھی انعام کر لیا کہ لڑکا ہمارا لڑکی ہماری نہیں. ایک بزرگ آگے بڑھے کہنے لگے بھائی یہ ساتھ تو مدینہ کھڑا ہے, ساتھ تو مدینہ ہے, زمانہ جہلیت تو ہے نہیں, آؤ چلو مسلمانوں کے خلیفہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب قافلہ وہیں پہ رکا, انہوں نے بچوں کو اٹھایا لے کے چلے مسجد نبوی کی طرف. اب جب اصحاب رسول جو وہاں پہ کاروبار میں بازار موجود تھے یا ویسے موجود تھے, انہوں نے دیکھا کہ قضیہ مسجد کی طرف جا رہا ہے, کوئی معاملہ ہو گیا اور مسجد کی طرف لوگ لے کے جا رہے ہیں, آپس میں تکرار کر رہے ہیں اور بچے ان کے ہاتھوں پہ, مگر چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ لائے بچے اور ممبر پہ رکھ دیے, خلیفۃ المسلمین تشریف لائے اور کہا حضور یہ ہمارے درمیان معاملہ ہو گیا. کیا معاملہ ہوا؟ کہا ایک قافلہ ہم جا رہے تھے بصرہ سے حرم کعبہ کی طرف, کعبہ کی زیارت کو, مدینہ کے باہر سے ہمارا گزر ہو رہا تھا, ہمارے قافلے میں ایک خیمے میں ایک دائی کی موجودگی میں دو بچوں نے بیک وقت جنم لیا ہے, دائی ایک تھی اور کوئی وہاں پہ تھا نہیں, تو بس اس نے پہلے بچوں کو لپیٹ کے رکھا, دوسرے کو لپیٹ کے رکھا اور پھر عورتوں کو متوجہ اور واپسی پہ بھول گئے کہ بچہ یہ کس کا ہے اور وہ کس کا ہے. تو خلیفۃ المسلمین بھی پوچھنے لگے اچھا دونوں لڑکے ہیں؟ کہ نہیں لڑکے ہوتے تو ہمیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, ایک لڑکا ہے دوسری لڑکی ہے. کہا اچھا تو کہا پھر کیا ہوا؟ ایک لڑکا لے لو ایک لڑکی لے لو. وہ کہتے نہیں جی ہمارے ہاں لڑکا ہی ہوگا کیونکہ ہماری ساری نشانیاں لڑکوں والی تھیں, ہمارے مستور کے ہاں ساری نشانی لڑکوں والی, لڑکی تو ہماری نہیں ہے. حضور نے بہت سمجھایا کہ لڑکیاں بھی فائدہ دیتی ہیں بھائی, اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بچیاں, خدا کی رحمت سے یوں منہ نہ موڑو, خدا کی رحمت ہے بیٹی, بیٹی ہو تو خدا بڑی بڑی رحمت کرتا ہے اور انسان خود بھی رحمت کے راستے بنا لیتا ہے, بعد میں کیا ہو وہ اگلی منزل, لیکن انسان رحمت کے دروازے بنا لیتا ہے. بیٹی مل جائے تو بیٹی کے ذریعے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. بس بتایا لیکن لوگوں کو سمجھ نہ آیا, کہا اچھا اگر بیٹی اتنی ہے تو ان کو دے دیجیے, وہ کہتے ہیں ان کو دے دیجیے. اب اصحاب رسول آگے بڑھے سمجھانے لگے کہ بھائی بیٹی بھی بیٹا ہی ہوتی ہے, بیٹا بھی بیٹا ہے, بیٹی بھی بیٹا ہوتی ہے, وہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, بھائی لڑتے کیوں ہو, بیٹی لے لو. ہر کوئی کہتا بھائی بیٹی اتنی رحمت ہے تو ان کو دے دیجئے, وہ کہنے لگے ان کو دے دیجئے. جب مسئلہ حل نہ ہوا اور شور بڑھ گیا تو حضرت عمر فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, یہ تمہارے اور ہمارے حل کرنے والا مسئلہ نہیں ہے, بلاؤ اس کو جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. چلے سلیمان پہنچے دہلیز علی پہ, علی دین پہ مشکل بن گئی, آؤ علی مشکل کشائی کو. علی پہنچے, کیا قضیہ ہوا؟ قضیہ یہ ہوگا ابو الحسن یہ دو بچے ایک ہی وقت میں ایک دائی کی موجودگی میں خیمے میں انہوں نے جنم لیا ہے اور دائی بھول گئی ہے کہ یہ بچہ ہے کس کا ہے, یہ بچہ کس کا ہے. علی نے بھی سوال کیا دونوں لڑکے ہیں؟ کہا نہیں مشکل تو یہی ہے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. علی فرمانے لگے یہ مشکل نہیں ہے, یہ تو آسانی کا سامان ہے.
اب جو دوسروں کو مشکل لگ رہا تھا علی اس کو ہی آسانی کہہ رہا تھا، کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا اچھا کیا کرے علی، پھر کس طرح پتا چلے گا؟ کہا مشکل نہیں، ان کی مائیں کہاں ہیں؟ کہا قافلے میں، بلاؤ، بلائی گئی، زنان خانے میں بھیجو، بھیج دی گئی۔ علی نے کہا دو خالی شیشیاں لائی جائیں، ہم وزن، ہم سائز، ہم ساخت، بس لائی گئی۔ کہا ان پہ نشانیاں لگاؤ، نشانیاں لگائی گئیں۔ کہا نشانیوں کو یاد رکھنا، ایک عورت کو دے دو، ایک دوسری عورت کو، اور ان سے کہو خدا نے جو رزق تمہارے سینوں میں ان بچوں کا بھیجا ہے اس میں بھر دو۔ بس وہ شیشیاں گئیں، بھر کے واپس پلٹی، علی نے ترازو منگایا، ایک شیشی ایک پلڑے میں رکھی، دوسری شیشی دوسرے پلڑے میں رکھی، ترازو کو اٹھایا، ایک پلڑا جھکا دوسرا اٹھا، بس جو ہی ایک پلڑا جھکا دوسرا اٹھا، علی نے کہا جھکے ہوئے پلڑے والی نشانی جس عورت کا دودھ یہاں پہ موجود ہے اس کو لڑکا دے دو، جس کا پلڑا اٹھ گیا اس کو لڑکی دے دو۔ اب لڑکے والے لڑکا لے کے چلے، لڑکی والے لڑکی لے کے چلے، اب وہ چومتے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو، چلتے جا رہے ہیں، تو جو کریے گا، چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ علی نے روکا مسجد نبوی کے دروازے پر، کہا بھائیو کیا تم علی کے فیصلے سے مطمئن ہو؟ کہا علی یہ تو آپ نے آنکھوں کے سامنے لڑکے اور لڑکی کا فیصلہ کر کے بتا دیا، اگر خدا کی قسم ہم بصرہ کے رہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کہہ دیتے لڑکا تمہارا لڑکی تمہاری، ہم دلیل نہ مانگتے۔ بس ہم دلیل طلب نہ کرتے، علی اگر آپ کہہ دیتے۔ اب وہ تو چلے، اصحاب رسول نے علی کو گھیرا، ابو الحسن مصطفیٰ بتا کے گئے تھے کہ میرے پاس یوں قضیہ آئے گا اس کو یوں حل کرنا۔ کہ نہیں زہرن، تو رسول نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو علی تو نے یہ مشکل، اتنا مشکل مرلہ کیسے آسانی سے حل کر لیا؟ کہا اللہ کی کتاب قرآن سے۔ اب مست نبوی کو چھوڑا، گھروں میں پہنچے، قرآن ڈھونڈتے رہے، بھائی بسم اللہ سے والناس کی سین تک صفحے الٹتے رہے، پلٹتے رہے، دیکھتے رہے، پڑھتے رہے قرآن، لیکن پلٹ کے علی کے پاس آئے، علی قرآن میں کہیں شیشیاں نہیں، دودھ نہیں، شیشیاں نہیں، دودھ نہیں، شیشیوں کا تذکرہ نہیں ہے، دودھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ علی نے کہا قرآن میں شیشیاں اور دودھ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے، قرآن میں مسئلے کا حل ہے۔ ابو الحسن کیا مسئلے کا حل ہے؟ کہا کیا تمہیں آئے وراثت یاد ہے؟ بڑی یاد ہے۔ کیا؟ قال الرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ جس طرح مردوں کا وراثت میں حق ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے، مگر اس فرق کے ساتھ مرد کا دگنا ہے، عورت کا مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ کہا پس جس اللہ نے وراثت میں مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا اور عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں نصف حصہ رکھا، اسی اللہ نے جب اس مخلوق کو دنیا میں بھیجا تو جب لڑکا پیدا کیا اس کا لڑکی کے مقابلے میں دودھ بھی اتنا ہی خوراک وزنی پیدا کی اور لڑکی کے لیے اتنی ہی ہلکی پیدا کی۔ اللہ علی قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا تمہیں کیسے سمجھ میں آئے؟ تم وارث قرآن نہیں، ہم وارث قرآن۔ اسی لیے رسول نے کہا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب دوسرا نور۔ ایک کتاب، اب حسن صاحب کو یہ موضوع جا رہا ہے نا جی، ایک کتاب دوسرا نور، تاکہ کتاب سے کچھ نہ سمجھ سکو تو نور کے پاس آؤ، نور کی ہدایت بغیر کتاب کے تمہیں سمجھ نہ آئے گی۔ اسی لیے کہا کتاب کو بھی تھامے رکھو، نور کو بھی تھامے رکھو، کتاب کو بھی تھامے رکھو، عطرت کو بھی تھامے رکھو، قرآن کو بھی تھامے رکھو، اہل بیت کو بھی تھامے رکھو۔ خبردار، اگر فقط اہل بیت کو سمجھنا چاہا، اہل بیت کو سمجھنا چاہا قرآن کو چھوڑ کے، تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ قرآن کو سمجھنا چاہا اہل بیت کو چھوڑ کے، تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی جملہ بدل کے کہوں، اگر فقط قرآن کے حامل ہو گئے تو خارجی ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ کے فقط اہل بیت کے دامن سے لگ گئے تو نصیری ہو جاؤ گے۔ بس مبین دونوں کے درمیان، قرآن بھی، اہل بیت بھی، نور بھی، کتاب بھی، کتاب بھی، عطرت بھی۔ بس خدا کی قسم لوگوں نے جہاں قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا، اجرکم اللہ جنہوں نے ہائے کہا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رو۔
یہ رونے کی بہاریں سمٹتی چلی جا رہی ہیں. زینب عالیہ تیری زبان میں کتنی تاثیر تھی, ہاتھوں میں تیری کڑیاں تھیں, رسیاں تھیں, ہاتھ پسے گردن بندھے تھے, سر پہ ردا نہیں تھی, بالوں کا پردہ تھا, شرابیوں کا ہجوم تھا, سامنے تخت پہ ہندا کا پوتا یزید ابن معاویہ. شراب کے نشے میں جب دھت ہو گیا نا, پوچھنے لگا ان عورتوں میں زینب کون ہے. حجر کو پڑھ اللہ خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رولائے.
جناب زہرا آپ کی بہن و بیٹیوں کی عزتوں کی
دعا گو رہے. زدارو یزید پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون ہے. روایت کہتی ہے کہا گیا یزید یہ جو بوڑھی حبشی عورت ہے نا اس کے پیچھے جو بی بی ہے وہی زینب ہے. کہا گیا اے کنیز ہٹ, خدا کی قسم قربان جو فضا تیری وفا کی, تو نے صدا سے وہ وفا کی نا, وہ وفا کی کوئی کر نہیں سکتا. فضا ہٹ, پیچھے سے آواز آئی اماں ہٹ لوگ ظلم کریں گے. کہا خبردار زینب تیری آواز بلند نہ ہو, دیکھتی نہیں یہاں بے غیرتوں کا ہجوم ہے, شرابیوں کا ہجوم ہے, کمینوں کا ہجوم ہے. روایت کہتی ہے فضا نے اپنے پاؤں اور زمین پہ جمائے, اتنے میں جلاد تازیانہ گھماتا ہوا آیا, ہٹ ورنہ تازیانہ چلے گا. روایت کہتی ہے ادھر تازیانہ چلا, فضا کے ہاتھ بھی بندھے تھے نا, فضا کے بازوؤں سے خون کے عطر کے قطرے نکلے. جب خون کے قطروں کا نکلنا تھا نا, ایک خون فہارا مار کے نکلا. فضا نے زنجبار کے قاصدوں کو دیکھا جو کرسیوں پہ موجود تھے اور ایک مرتبہ قید دیکھ کے کہا او حبشیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی, تمہاری ملکہ کو بھرے دربار میں تازی آنے لگے. جب انہوں نے پہچانا اور کہا میمونہ یہ تو ہے, آواز آئی ہاں میں میمونہ ملکہ زنجبار. کہا تیری یہ حالت, کہا کیسے نہ ہوتی میرے پیچھے رسول کا حرم ہے. رسول وہ بھی ایسے ہی ہے. اب تلواریں بے نیام ہوئی. کہا یزید خبردار جلاد کو روک ورنہ تیرا دربار میدان جنگ بن جائے گا. حکم ہوا رک جا, جلاد رکا. ادھر جلاد کا رکنا تھا, ادھر زینب کا منہ مڑا مدینہ کی طرف. آواز آئی نانا رسول اللہ وہ ہمارے کنیزوں کے وارث ہے, وہ ہم تیری بیٹیاں بے وارث ہیں. بس عزاداروں ادھر بی بی نے حکم دیا اماں آگے سے ہٹ. کب؟ جب یزید نے کہا نا کوئی وحی نہیں آئی, کوئی دین نہیں آیا, یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. اس وقت علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی کہ قیدک وسا سائق واللہ لا تمحو ذکرنا, جتنی چالیں چل سکتا ہے چل, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا. اور خدا کی قسم کتنی سچی تھی, سچی ماں کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے جو اعلان کر دیا, تو آج تک حسین کا ذکر کسی سے مٹ نہیں سکا. لوگوں نے ظلم کہیے, لوگوں نے تازیانے مارے, حتیٰ کہ آج بھی وہ ظلم رک نہیں لگتا. آج بہاول نگر میں مجلس عزا پہ حملہ ہوتا ہے, ہماری مستورات کو ننگی گالیاں دی جاتی ہیں, لاہور میں 51 سے زیادہ عزاداروں پہ FIR کاٹی جاتی, پورے پنجاب میں ظلم کا بازار گرم کیا جاتا ہے, عزاداری کے قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اے پولیس انتظامیہ, یاد رکھو یہ تمہارا باپ یزید یہ ذکر نہ روک سکا تھا, یہ ذکر حجاج نہ روک سکا, یہ ذکر کوئی بھی نہیں روک سکتا. کیوں؟ خدا نے وعدہ کیا ہے اذکرونی فذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے
شمر کے خنجر کے نیچے اس کا ذکر کیا تھا، اس پہ لازم ہے حسین کے ذکر کو زندہ رکھے، کوئی حسین کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ بس خدا کی قسم، ادھر بی بی کا خطبہ ختم ہوا، ادھر اب یزید کو اپنی نموشی محسوس ہوئی نا، تو ایک دفعہ دیکھا ایک 4 سال کی چھوٹی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے۔ اجرکم اللہ، کہا ہے اس بچی کو میرے قریب بلاؤ۔ بچی تخت کے قریب آئی، کون ہے؟ فاطمہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا تو حسین کی بیٹی ہے؟ کہا حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا کیا تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا تھا؟ کہا میرا بابا جتنی محبت کرتا تھا کوئی باپ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا۔ کہا ہوگا، میں بستے زمانے میں باپ کے سینے کا تعویذ تھی، میرا باپ کہا ہوگا اتنا مجھ سے محبت کرتا تھا، فرماتا تھا جس گھر میں سکینہ نہ ہو اور جس گھر میں سکینہ کی ماں نہ ہو مجھے اس گھر میں چین نہیں آتا، میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کہا بچی اتنا بتا، جب تیرا بابا کہیں سے آتا تھا تیرے لیے کیا لاتا؟ کہا میرا بابا میرے لیے خرمے لے کے آتا تھا۔ کہا کیا خرمے پسند ہیں؟ اب سکینہ خاموش رہی۔ کہا بچی ذرا اس رمال کو ہٹا، اس رمال کے نیچے تیرے لیے خرمے ہوں گے۔ عزاداروں بندے ہاتھوں سے ہٹایا یا کھولے مجھے نہیں پتا، لیکن رمال ہٹا، سکینہ کی آواز آئی، بابا تو یہاں ہے؟ اور تجھے سکینہ کہاں کہاں ڈھونڈتی رہی، اور شمر نے مجھے گھوڑوں کے ساتھ بھگایا، اور بابا میرے نقصان دیکھ، اور بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، اور بابا دیکھ تیری سکینہ ضعیف ہو گئی، اور بابا تیرے بعد میری چادر چھین لی گئی، اور بابا یہ پھوپھی کو تازیانے مارتے رہے، اور سجاد کو چین نہیں۔